السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس خدا تعالیٰ کی صفت ہے سبوحیت کے متعلق ایک مضمون جاری تھا، جو درمیان میں وہ جو تحریک جدید والا خطبہ تھا اس میں رزاقیت کی صفت پہ مضمون شروع کر دیا گیا تھا، کیونکہ رزاق کی نسبت تھی اس بات سے جو خدا کی راہ میں رزق خرچ کرتا ہے، اللہ اس میں کمی نہیں آنے دیتا. تو اب دوبارہ شروع سے سبوحیت کا وہ حصہ بیان کر رہا ہوں جو پچھلے خطبے میں بیان ہونے سے رہ گیا تھا. پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ النمل کی 9ویں آیت ہے. فلما جاہا نودیا امبورے کا من فی النارے ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین. بس جب وہ اس کے پاس آیا تو ندا دی گئی کہ برکت دیا گیا ہے جو اس آگ میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بہت ہی عارفانہ نکات پیش فرمائے ہیں. یہ بعض علماء کا خیال ہے کہ آگ میں اللہ تعالیٰ تھا، تو اللہ تعالیٰ تو آگ میں نہیں تھا، کیونکہ فرمایا ہے بورے کمن پھر نارے کہ جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو برکت نہیں دیتا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر یہ ہے، جب موسیٰ آیا تو پکارا گیا کہ برکت دیا گیا ہے جو آگ میں ہے اور جو آگ کے ارد ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تجسم سے اور تحیز سے، اور رب ہے تمام عالموں کا. اب دیکھیے اس آیت میں صاف فرما دیا کہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد میں ہے، ارد گرد ہے، اس کو برکت دی گئی، اور خدا تعالیٰ نے پکار کر اس کو برکت دی. اسے معلوم ہوا کہ آگ میں وہ چیز تھی جس نے برکت پائی، نہ کہ برکت دینے والا. وہ تو نودی کے لفظ میں آپ اشارہ فرما رہا ہے، اس نے آگ کے اندر اور ارد گرد کو برکت دی. اس سے ثابت ہوا کہ آگ میں خدا نہیں تھا، اور نہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اللہ جل شانہ اس وہم کا خود دوسری آیت میں اظہارہ فرماتا ہے، وہ سبحان اللہ رب العالمین، یعنی خدا تعالیٰ اس حلول اور نزول سے پاک ہے، وہ ہر ایک چیز کا رب ہے. اور سورہ زمر کی 68ویں آیت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور قیامت کے دن زمین تمام تر اسی کے قبضے میں ہوگی، اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان اور سبوحیت کا بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ جو دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ دانے ہاتھ سے مراد طاقت کا ہاتھ ہے، اور اس میں لپٹے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان سارے ہی اسی میں لپٹے جائیں گے. تو اب جو سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان بلیک ہول میں جانے سے پہلے ان کی صف لپیٹ دی جائے گی، اور وہ کلیہ تن گویا خدا تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ میں دائیں طرف لپیٹے گئے ہیں. اس کی تفصیلات میں پہلے بیان کر چکا ہوں, یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, والسماوات مطویاتن, دنیا کے فنا کرنے کے وقت خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ سے لپیٹ لے گا. اب دیکھو کہ اگر شق السماوات سے در حقیقت پھاڑنا مراد لیا جائے تو مطویاتن کا لفظ اس سے مغائر و منافی ماننا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں پھاڑنے کا کہیں ذکر نہیں, صرف لپیٹنے کا ذکر ہے. سورہ زخرف آیات 13 تا 15. والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظهورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے قسم قسم کی کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ سکو, پھر جب تم ان پر اچھی طرح قرار پکڑ لو اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے زیر نگین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ جو دعا ہے یہ سفر سے پہلے ضرور کرنی چاہیے. ہمارا تجربہ ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کی فضل سے بہت فائدہ پہنچتا ہے, اور یہ جو قافلے ہمارے جایا کرتے تھے بوسنیا, ان کو میں یہی نصیحت کیا کرتا تھا کہ جانے سے پہلے یہ دعا کریں اور سفر کے دوران بھی اپنے لیے دعا کرتے رہیں. انہوں نے واپسی پہ کئی موزانہ واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح بظاہر وہ جہاز ایک دوا ہونے والا تھا مگر اس سے خدا تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور دوسرے جہاز میں سفر کی توفیق عطا فرمائی. غزی کے اس قسم کے بہت سے واقعات وہ بیان کرتے رہے ہیں, اور میرا لمبا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ سفر سے پہلے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے, خواہ وہ کار کا سفر ہو خواہ وہ جہاز کا سفر ہو. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری موجودگی میں حضرت علی نے حضرت علی کے لیے ایک جانور لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھا تو 3 بار بسم اللہ پڑھی, پھر جب پوری طرح سوار ہو گیا تو الحمدللہ کہا, پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ورنہ ہم اسے زیر نگین نہ کر سکتے تھے اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر آپ نے 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر پڑھا اور ساتھ یہ دعا پڑھی کہ پاک ہے تو اے اللہ, یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. پھر آپ پھنسے. اس پر میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, آپ کس بات پہ ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا جیسے میں نے کیا ہے اسی طرح میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ علیہ السلام بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے. آپ کے ہنسنے پر میں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یقیناً تیرا رب اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے, کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی بخشش کے لیے اور توبہ کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا بہت پسند آتا ہے. اس بات پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے, اور میں بھی جب یہ پڑھتا ہوں تو ہمیشہ وہ یاد آ جاتا ہے اور میں بھی ہنستا ہوں. ایک آیت ہے سورہ فتح کی, الفتح کی 10th آیت, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر یہ کہہ کر نماز شروع کی, اللہ اکبر کبیرم والحمد للہ کثیرم سبحان اللہ ہے بکرتا و اسیلا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کی ذات پاک ہے صبح بھی اور شام بھی. نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے خدا کو ایسے پیارے لگے کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے واہ کر دیے گئے. ابن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ یہ کلمے نماز میں دہراتا ہوں. بعض صحابہ ذرا اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز آ جایا کرتی تھی، اور جو پسند فرمایا کرتے تھے اس کے بعد نماز کے بعد اپنی پسند کا اظہار بھی فرما دیتے تھے. ایک حدیث ہے ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء کی رات میں ابراہیم سے ملا تو آپ نے کہا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا، اور انہیں بتانا کہ جنت کی زمین بہت طیب ہے اور اس کا پانی بہت شیریں ہے اور اس کے پودے. اب یہ جو پانی اور زمین شیریں ہونا اور طیب ہونا، یہ سارے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اصطلاحات ہیں جن کے ظاہری معنی نہیں لیے جا سکتے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے رویا میں اس کشفی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اس کا پانی بہت شیریں ہیں، اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر ہیں. تو یہ سب ان کو پودے بیان فرمایا گیا ہے. تو خدا تعالیٰ کی حمد و صفات کا بیان کرنا ہی جنت کے شیریں پھل ہوں گے جس کا اس وقت ہمیں شعور نہیں ہے. ایک سورہ طور 49 آیت، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کر میں رب کی خاطر صبر کر، یقیناً تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر جب تو اٹھتا ہے. ایک بخاری کتاب الفتن میں یہ روایت ہے، ہند بنت الحارث روایت کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر جاگ اٹھے، آپ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، اللہ نے کیا ہی خزانے نازل فرمائے ہیں اور کیا ہی فتنے نازل فرمائے ہیں، کون ہے جو حجرے والیوں کو بیدار کرے؟ آپ کی مراد آپ کی بیویاں تھیں تاکہ وہ اٹھ کر نماز پڑھیں. کتنے ہی ایسے ہیں جو اس دنیا میں تو لباس پہنے ہوئے ہیں مگر آخرت میں ننگے ہوں گے. ایک مسلم کتاب السلام سے یہ حدیث لی گئی ہے، ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک رات میں آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی. میں نے آپ سے کچھ باتیں کی پھر واپس آنے کے لیے اٹھی تو آپ بھی میرے ساتھ ہو گئے تاکہ مجھے واپس چھوڑ آئیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دار اسامہ بن زید میں ہوا کرتا تھا جو مسجد سے کچھ فاصلے پر تھا. انصار میں سے دو آدمی ہمارے قریب سے گزرے، جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہے. ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی ہم ایسی کوئی نعوذ باللہ آپ کے متعلق کوئی ناجائز خیال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں وہ شر نہ ڈال دے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی زبان سے بتایا ہے نحنُ نسبحُ بحمدک و نقدسُ لک. قرآن شریف میں جہاں تسبیح کا لفظ آیا ہے وہاں کچھ ایسے احسان اور انعام مخلوق پر ظاہر کیے ہیں جن سے حمد الہی ظاہر ہوتی ہے، اور ان احسانات اور انعامات پر غور کرنے کے بعد بے اختیار ہو کر انسان حمد الہی کرنے کے لیے اپنے دل میں جوش پاتا ہے. ہمارے پاک سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہوتا ہے، سب اسم ربک الاعلی. غرض جہاں جہاں ذکر آیا ہے خدا تعالیٰ کے محامد بزرگیوں اور عجیب شان کا تذکرہ ہوتا ہے. اور تو اس صورت کو جو یسبح للہ سے شروع فرمایا گیا ہے، تو اس صورت کو جو یسبح للہ سے شروع فرمایا گیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محامد اور انعامات اور احسانات اور فضل عظیم کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے. ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. یہ ایک بدیہی اور صاف مسئلہ ہے. نادان دہریہ یا حقائق الاشیاء سے ناواقف سوفسطائی اس راز کو نہ سمجھ سکے تو یہ عمل دیگر ہے، مگر مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کس طرح پر ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی تقدیس تسبیح بیان کر رہا ہے. دیکھو ایک لو جو زمین سے نکلتی ہے، بلکہ میں اس کو وسیع کر کے یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پتا جو بول و برات سے نکلتا ہے کیسا صاف اور شفاف ہوتا ہے. پتا بول و برات سے نکلتا ہے، مراد صرف یہ ہے کہ جو گندا ہے جس کو ہم پنجابی میں روڑی کہتے ہیں، تو اس میں بول و برات اور گندگی ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں سے پتا پھوٹتا ہے کوئی تو نہایت شفاف ہوتا ہے، اس میں گندگی کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں ہوتا. کیا کوئی وہم و گمان کر سکتا تھا کہ اس گندگی میں اس قسم کا لہلہا تھا وہ سبزہ جو آنکھوں کو تراوت دیتا ہے نکل سکتا ہے. اس پتے کی صفائی، نزاکت اور لطافت خود اس عمر کی زبردست دلیل اور شہادت ہے کہ وہ اپنے خالق کی تسبیح کرتا ہے. اس طرح پر ذرا اور بلند نظری سے کام لو اور دیکھو کہ انسان کے جس قدر عمدہ کام ہیں وہ روشنی میں کرتا ہے. انسان تو روشنی میں عمدہ کام کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کو تو راتوں کو اندھیروں میں چھپا لیتا ہے اور دن کی روشنی میں اپنی نیکیاں ظاہر کرتا ہے اور عمدہ کام کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے جو عجائبات ہیں وہ سب پردے میں ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کو اس دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اندھیروں میں اپنے عجائبات دکھاتا چلا جاتا ہے. پھر کیسے صاف، کیسے دل خوش کن اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں. ایک انار کے دانے کو دیکھو کیسے انتظام اور خوبی کے ساتھ بنایا گیا ہے. ہر دانہ الگ الگ لپٹا ہوا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتا؟ اسی طرح آسمان اور آسمان کے عجائبات اور اجرام کو دیکھو، نیچر کے عجائبات سے ناواقف تو عجائبات نیچر کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں عمل خلاف نیچر ہے. مگر میرا یقین ہے کہ جس جس قدر سائنس اور دوسرے علوم ترقی کرتے جائیں گے، اسی قدر اسلام کے عجائبات اور قرآن شریف کے حقائق اور معارف زیادہ روشن اور درخشاں ہوتے چلے جائیں گے اور خدا کی تسبیح ہوگی. غرض یہ سچی بات ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور ہر ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ وہ خالق ہے، اور اس کی ربوبیت اور حیات اور قیومیت کے باعث ہر چیز کی حیات اور قائمی ہے، اسی کی حفاظت سے محفوظ ہے. اب سورہ الحدید کی دوسری آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اب جب میں دوسری آیت کہتا ہوں تو پہلی آیت ہمیشہ ہم بسم اللہ شمار کرتے ہیں، اس لیے بظاہر وہ پہلی آیت نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں دوسری آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. سورہ حشر اور سورہ احزاب. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو چیز نئی دنیا میں آتی ہے کیسی پاکیزگی اپنے ساتھ لاتی ہے. جب یہ پتے گرتے تھے کیسی خراب شکل تھی. جس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر درس دے رہے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، جب نئے پتے نکلتے ہیں کیسے بھلے معلوم ہوتے ہیں. اور روڑیوں پر کیسا گند ہوتا ہے، مگر وہاں بھی جو پتہ نکلتا ہے کیسا صاف ہوتا ہے، بارش کا پانی برستا ہے کیسا صاف ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیسا مصفا اور بےآب ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے نہ بے ایمان ہوتا ہے۔ بھینسوں اور کتیوں کے چھوٹے بچے بھی جو بچوں میں بھی جو خوبصورتی پائی جاتی ہے وہ بڑوں میں نہیں پائی جاتی۔ خصوصیت یہ ہے کہ کتوں کے پلے بھی چھوٹے چھوٹے بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوں کیسی دقت ہو، کان سے کیسی باتیں سنتے ہیں، زبان سے کیسی پاک باتیں نکلتی ہیں۔ خدا کے یہاں سے سب چیزیں پاک آتی ہیں، سب بحر اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ اب سورۃ غابن کی آیت 2 ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی سب حمد ہے، اور ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سبح لہ ما فی السماوات والارض، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا، یہ بہت ہی گہرا معرفت کا نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا آسمانی اجرام میں آبادی ہے، وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ سبح لہ ما فی السماوات والارض سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں دوسری جگہ بھی مخلوقات ہیں، اور وہ سارے جو اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں وہ سب خدا کی ہدایتوں کے پابند ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين۔ ان میں سے بہترین شخص نے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ اب سورہ اعلیٰ، جس کی نماز میں اب جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں سے آیات 2-6 ہیں۔ سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی فجعلہ غفاء نحوا۔ اپنے بزرگ و بالا رب کے نام کو ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، اور جس نے عناصر کو ترکیب دی پھر ہدایت دی، اور جس نے پرورش کے لیے سبزہ نکالا پھر اسے ناقدروں کے لیے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، سب پاکی بیان کر شرک وغیرہ کے روپ سے اس کی تنزیہ کر، آیا شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر ہے، سبوحیت، ربوبیت اور علو شان۔ اس کے متحد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 پہلوئیاں تھیں جو بڑی صفائی سے پوری ہوئیں۔ اب جنون، افتراء وغیرہ عیوب سے پاک تسلیم کیے گئے۔ آپ کی ربوبیت مکی زندگی کی ادنا حالت سے یومن فیومن بڑھتی گئی اور اعلیٰ ترین مقام پر یہاں تک پہنچائی گئی کہ وہ رعایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اپنی آنکھوں سے فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے دیکھا۔ اب اسی صورت جس کی طرف اشارہ ہے اس کی آیات 2-4 ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے قدموں کی خیرات ہم بھی یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فوج در فوج پچھلے سال بھی لوگ احمدیہ یعنی حقیقت اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ان سال بھی خدا کے فضل سے یہی توقع رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ لوگ داخل ہوں گے. اس وقت اپنی بڑائی نہیں اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. استغفار دو معنوں میں کرنا چاہیے, ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوں گے وہ اپنے ساتھ بہت سی بدیاں اور برائیاں بھی لے کے آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے, اور دوسرا اس معنی میں کہ آپ کی بدیاں بیماریاں دیکھ کر وہ لوگ جو اسلام میں جوش کے ساتھ شوق کے ساتھ داخل ہوں گے وہ بد نمونہ پکڑ کے کہیں مرتد یا بددھیان نہ ہو, بے ایمان نہ ہو جائیں یا حیران نہ ہوں کہ یہ کس قسم کا اسلام کہلانے والے لوگ ہیں, مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں جن کے نمونے سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. بس یہ دو طرف سے استغفار بہت ضروری ہے اور یہی سمجھنا چاہیے یہ محض اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم فوج در فوج لوگوں کے داخل ہونے کے نمونے دیکھتے ہیں, اپنی بڑائی نہیں بلکہ اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے. حضرت المسیح اول کے ذمہ میں فرماتے ہیں پس سبے پس تسبیح کر پس پاکی بیان کر, اب تسبیح ہو ہو تطہیر ہو, تسبیح پاکیزگی اور طہارت کو کہتے ہیں. بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد خانہ کعبہ کی تطہیر ہے کیونکہ کفار نے اس میں بت رکھے ہوئے تھے اور فتح مکہ کا یہ نتیجہ تھا کہ تمام بت وہاں سے نکال دیے گئے اور اس کے گھر کو خدا تعالیٰ کی اس عبادت کے واسطے خاص کیا گیا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے کانوں پر اینٹیں اٹھا کر اس کی بنا کی تھی. خدا تعالیٰ کے عزیز ہے کہ اپنے رب کے حضور میں جو اخلاص کا کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ اس کو ہرگز ضائع نہیں کرتا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام و البرکات نے جنگل بیابان کے درمیان جہاں جہاں آدمی چھوڑ چرند پرند بھی نہ ملتا تھا جب خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا اور بعد میں خدا تعالیٰ کی عبادت کے واسطے اس جگہ گھر بنایا تو خدا تعالیٰ نے اس جگہ ایک شہر آباد کر دیا, اور بالآخر جب کفار نے اس گھر میں بتوں کا ٹھکانہ بنا دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پاک دل کو اس گھر کو مطہر کرنے کا جوش عطا کیا اور خدا تعالیٰ کے اس برگزیدہ نے وہ گھر ایسا پاک کیا کہ اس کے بعد کوئی مشرک نزدیک بھی نہیں جا سکتا. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ایک بین اور زندہ دلیل ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں خدا تعالیٰ کی توحید قائم کرنے میں ایسی کامیابی دیکھی کہ اس کی نظیر پہلے کسی نبی کی حالت میں نہیں پائی جاتی. اس ضمن میں یہ جو عقیدہ ہے عام طور پر آج کل کے مسلمانوں کا کہ کسی مشرک کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں, یہ درست نہیں ہے. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ مشرک جو مشرکانہ حرکتیں کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے گرد ننگے ہو کے ناشتے اور قسم کی لغویات اس کیا کرتے تھے, ان کو اس شرک کی حالت میں خانہ کعبہ میں قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ دل میں تو کئی مشرک اپنے دل میں شرک رکھتے ہوئے خانہ کعبہ جاتے ہوں گے اور سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی یہی استنباط فرمایا ہے کہ ظاہری طور پر مشرکوں کو روکا نہیں گیا کہ وہ خانہ کعبہ میں کیا طواف کریں, بلکہ صرف ان کو مشرکانہ عادات اور اخلاق کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف سے روکا گیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نقطہ فرمایا ہے, بیان فرمایا ہے, یہ جو صورت ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور تائید ملے گی یہ زمانہ وفات میں نازل ہوئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا زمانہ قریب تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کر اپنی نصرت اور تائید اور تکمیل مقاصد دین کی خبر دیتا ہے کہ اب تو اے نبی خدا کی تسبیح کر اور تمجید کر اور خدا سے مغفرت چاہ، وہ طلاب ہے۔ اس موقع پر مغفرت کا ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب کام تبلیغ ختم ہو گیا۔ خدا سے دعا کر کہ اگر خدمت تبلیغ کے دقائق میں کوئی فروغ گذاشت ہو چکی ہو تو خدا اس کو بخش دے۔ اب کام تبلیغ کا تو اب بھی جاری ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کا کام کریں، مگر تبلیغ کا کام کر دینے کے بعد پھر دعا کا مقام باقی رہ جاتا ہے۔ بس یہ خیال کر لینا کہ ہم اپنے تبلیغ کے زور سے لوگوں کو تبدیل کر دیں گے بالکل غلط ہے۔ جو تبلیغ کرنے والا دعا سے غافل ہو جاتا ہے اس کی تبلیغ میں کوڑی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس تبلیغ کرنے والے یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جس کو تبلیغ کریں اس کے لیے گہرے دل سے، دل کی گہرائی سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو ہدایت دے۔ اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد الہامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مرضہ کا ینقطع اباؤ کا و یبدع من کا۔ سب پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو نہایت برکت والا اور عالی ذات ہے، اس نے تیرے مجد کو زیادہ کیا، تیرے ابا کا نام اور ذکر منقطع ہو جائے گا، یعنی بطور مستقل ان کا نام بھی نہیں رہے گا، اور خدا تجھ سے ابتدا شرف اور مجد کا کرے گا۔ اب یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ہوا تھا جبکہ آپ کے خاندان کے افراد 70 کی تعداد میں تھے، اور یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ سارے یا لاولد مر جائیں گے یا ان کی اولاد در اولاد بھی لاولد مرتی چلی جائے گی، سوائے اس کے کہ جس نے آپ کو سچا ماننا ہو وہ بچ جائے گا۔ یہ استثناء صرف ان لوگوں کے حق میں تھا جس نے مسیح موعود کو ماننا تھا، بس دو جگہ یہ استثناء پورا ہوا۔ اور اب دیکھ لو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، اور وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین تھے آپ کے خاندان کے لوگ، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے، کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ وہ کون تھے، کس جگہ جا مرے، کہاں دفن ہوئے، کسی کو کوئی خبر نہیں ان کی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام آپ کی سچائی کی عظیم دلیل ہے۔ پھر الہام ہے انی مہین من ارادہ اہانتک وما کان اللہ لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب، سبحان اللہ انت وقاره فکیف یترکک، انی ان اللہ فاخترنی قل رب انی اخترتک علی کل شئن۔ ترجمہ: میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے، اور میں اس کو مدد دوں گا جو تیری مدد کرتا ہے، اور خدا ایسا نہیں جو تجھے تھوڑ چھوڑ دے جب تک وہ پاک اور پلیز میں فرق نہ کر لے۔ خدا ہر ایک عیب سے پاک ہے اور تو اس کا وقار ہے، بس وہ تجھے کیوں کر چھوڑ دے، میں ہی خدا ہوں، تو سراسر میرے لیے ہو جا، تو کہہ دے اے میرے رب میں نے تجھے ہر چیز پر اختیار کیا۔ پھر 1903 کا الہام ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وَيَقُولُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ إِنِّي شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ أَنْتَ وَجِيهٌ فِي حَضْرَتِي اخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ انقریب جان لیں گے کہ وہ کس طرف پھیرے جائیں گے، خدا ان تہمتوں سے پاک ہے اور برتر ہے جو اس پر لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں، ان کو کہہ دے کہ خدا کی میرے پاس گواہی موجود ہے، بس کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو میری درگاہ میں وجی ہے اور میں نے اپنے لیے کچھ چن لیا ہے. پھر ہم ہے سبحک اللہ ووافقک, خدا تیرا از ایوب منزہ کر, خدا ترا از ایوب منزہ کر اور باتو موافقت کر, کہ اللہ تجھے ایوب سے منزہ کر دے گا اور خدا نے تجھے ایوب سے منزہ کر دیا ہے اور تیرے ساتھ موافقت کرتا ہے. خدا نے ہر ایک عیب سے تجھے پاک کیا اور تجھ سے موافقت کی. پھر رام ہے یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, آسمانوں اور زمین کی سب مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے, کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے حضور شفاعت کرے. سبحک اللہ ووافقک وعلمک ما لم تعلم, خدا نے ہر ایک عیب سے تجھے پاک کیا اور تجھ سے موافقت کی اور وہ معارف تجھے سکھلائے جن کا تجھے علم نہ تھا. یہ 1906 کا الہام ہے. 1906 ہی کا ایک اور الہام ہے, سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجد کا ینقطع آباؤ کا و یبدع من کا و ما کان اللہ لیترک کا حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ خدا پاک بڑا برکتوں والا اور بڑا بزرگ ہے, وہ تیری بزرگی کو زیادہ کرے گا, تیرے باپ دادوں کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور تیرے بعد سلسلہ خاندان کا تجھ سے شروع ہوگا, اور خدا ایسا نہیں کہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلیز میں فرق کر کے نہ دکھلا دے. پھر 1908 کا یہ الہام ہے, اس سلسلے میں آخری الہام ہے 1908 کا, اس کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت پڑھنا چاہیے, کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہیے, اور یہ ہر احمدی کو اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے کہ ہر تہجد کی نماز میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا چاہیے. پاک ہے اللہ و بحمدہ, صرف پاک ہی نہیں ہے بلکہ اپنی حمد بھی ساتھ رکھتا ہے, اس لیے عظمت وہی ہے کہ پاک بھی ہو اور اس کے ساتھ حمد سے بھی لبریز ہو. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ یہ الہامی دعا بھی سکھائی گئی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ اے اللہ تو پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے, تو عظمت والا ہے. رکوع میں جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, تو اس کی تشریح ہو گئی ہے کہ عظمت کہتے کس کو ہیں. اور پھر ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور دوسری دفعہ علی آل نہیں بلکہ آل محمد, رسول اللہ علیہ وسلم کو اور آل کو ایک ہی جگہ بیان فرما دیا ہے. بس یہ دعا یا جن کو یاد ہو سکے وہ اس کو بھی باقاعدہ تہجد میں اپنے لیے ایک ورد کے طور پر پڑھا کریں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.